ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
جوہری ہتھیاروں کی نفی پر قائد انقلاب اسلامی کی تاکید. افغانستان میں امریکی فوجیوں کی قرآن سوزی. ہندوستان میں دہشت گردی اور تفتیشی اداروں کا کردار. ترکی کو روس کا انتباہ اور اس کے مضمرات. ایران میں پارلیمانی انتخابات اور سیاسی سرگرمیاں.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
جی ہاں ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے سرخی میں ملاحظہ فرمایا، قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایٹمی ہتھیار یا اسلحے طاقت کا سرچشمہ نہیں، بلکہ وہ قومیں جو اپنے عزم و ارادے پر اور اپنی توانائیوں اور استعداد پر بھروسہ کرتی ہیں اور خداوند عالم کی ذات لا یزال پر تکیہ کرتی ہیں، وہ بڑی سے بڑی ایٹمی قوتوں کو شکست دے سکتی ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے خلاف مغربی ملکوں کی ہنگامہ آرائی محض اس وجہ سے ہے کہ یہ طاقتیں اس بات سے خائف ہیں کہ اگر ایران نے مکمل طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی تو اس ٹیکنالوجی پر ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کے روز ملک کے ایٹمی سائنسدانوں اور ماہرین کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ایٹمی ہتھیار طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے اور اپنی قدرتی صلاحیتوں اور افرادی قوت پر بھروسہ کرنے والی کوئی بھی قوم جوہری ہتھیاروں کی طاقت کو ختم کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے مغرب کی جانب سے ایران کی پرم جوہری سرگرمیوں کے خلاف جاری شور شرابے اور نفسیاتی جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جن چند ممالک نے ناجائز طریقوں اور سائنسی اجارہ داری کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے، وہ دنیا کی آزاد و خود مختار قوموں کے ہاتھوں اپنی سائنسی اجارہ داری کے خاتمے سے خوفزدہ ہیں اور ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں کیے جانے والے شور شرابے کی ایک وجہ ان کی یہی تشویش اور پریشانی ہے. ملت ایران نے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور آزادی و خود مختاری کے حصول کے بعد ماضی کی علمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ترقی و پیش رفت کی جانب تیز رفتار تحریک کا آغاز کیا. ایران کی اسلامی حکومت مغربی تسلط کی نفی اور خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تسلط پسندانہ مقاصد کا پردہ فاش کرنے کی بنا پر شروع ہی سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مخاصمانہ پالیسیوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے. امریکہ نے گزشتہ 3 عشروں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی مخاصمت اور دشمنی کی توجیہ کے لیے لاتعداد بہانوں کا سہارا لیا ہے. انقلاب ایکسپورٹ کرنے، دہشت گردی کی حمایت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دعوے تسلط پسند طاقتوں کے ایسے بہانے ہیں جو ایران کے ساتھ دشمنی کی توجیہ کے لیے پیش کیے جاتے رہے ہیں. ایران کی پرم ایٹمی سرگرمیوں کا معاملہ بھی حالیہ برسوں کے دوران ملت ایران کے ساتھ مقابلہ آرائی کی غرض سے امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کے بہانوں کی ایک توجیہ بن گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نظریاتی اور فقہی دلائل اور تجربے کی بنیاد پر کبھی بھی ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی فکر میں نہیں رہا. ایران نے اپنے سائنسدانوں اور ماہرین کی کاوشوں کے ذریعے پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی پر دسترسی حاصل کر لی ہے اور اس شعبے میں مغرب کی سائنٹیفک اجارہ داری کو توڑ دیا ہے. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے بھی اپنے بیانات میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر دنیا بھر کی خود مختار قومیں ایٹمی میدان، خلا اور دیگر سائنسی شعبوں میں ترقی کر لیں تو پھر دنیا پر عالمی طاقتوں کی اجارہ داری کا میدان ہی باقی نہیں رہے گا. ایرانی قوم پوری طاقت اور کامیابی کے ساتھ اسی سمت میں قدم اٹھا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بے بنیاد اور ثابت نہ ہونے والے الزامات اور دعووں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی ایران کے ایٹمی معاملے کو سلامتی کونسل میں لے گئے، حالانکہ ایران کی جانب سے عالمی برادری کو ہرگز کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بنابراہ ایران کے ایٹمی معاملے میں سلامتی کونسل کا ملوث ہونا شروع ہی سے غیر قانونی تھا، اور فطری طور پر اس غیر قانونی اقدام کی بنیاد پر جاری ہونے والی قراردادوں کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کی متعدد رپورٹیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے فوجی مقاصد کی جانب انحراف کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایران کا ایٹمی مسئلہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی نظر میں کوئی فنی اور تکنیکی معاملہ ہوتا تو اسے اب تک سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے خارج ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایٹمی معاملہ ایک ایسا بہانہ ہے کہ امریکہ کو پورا یقین ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ ایران کی ترقی کا راستہ روک سکتا ہے، حالانکہ اس کے اس یقین کا باطل ہونا کئی برس پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔
جی ہاں، ایٹمی ہتھیار طاقت کا سر چشمہ ہرگز نہیں، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا بیان، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ افغانستان میں متعین امریکی فوجیوں نے قرآن کریم، دین مبین اسلام کی مقدس کتاب کی اہانت کر کے ایک بار پھر 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دیا ہے۔ چنانچہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے اس اہانت آمیز اقدامات کے خلاف مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ اس دوران اب تک دسیوں افغان شہری مظاہرے کے دوران اور امریکی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ سے ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب امریکی فوجیوں کی طرف سے اس طرح کی اہانت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی افغانستان میں ہی امریکی فوجیوں نے قرآن کریم کی اہانت کی، اور خود امریکہ میں بھی امریکی پادریوں نے اس طرح کے اہانت آمیز اقدامات کا ارتکاب کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کے ہاتھوں دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے نے ایک بار پھر عالم اسلام میں غم غصے کی لہر پیدا کر دی ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کے ملک کے فوجیوں نے بگرام فوجی چھاؤنی میں فالتو کاغذات اور اسناد چلاتے وقت غلطی سے قرآن مجید کی کئی جلدیں بھی نظر آتش کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھناؤنے اقدام پر مسلمانوں کے غم و غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے امریکہ کے سیاسی اور فوجی قیادت نے عذرخواہی کرتے ہوئے اس بارے میں تحقیقات کرانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جو کچھ بگرام میں ہوا ہے وہ نہ تو اسلامی مقدسات کی توہین کا پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی آخری۔ گزشتہ 1 عشرے کے دوران امریکہ اور یورپ میں اسلام دشمنی کے متعدد واقعات تواتر کے ساتھ سامنے آتے رہے ہیں۔ چند سال قبل ڈنمارک کے ایک اخبار نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز خاکے شائع کیے تھے، اور ہالینڈ کے ایک سیاستدان نے قرآن کریم کے بارے میں توہین آمیز فلم بنا کر اس کا نام فتنہ رکھا تھا۔ اس انتہا پسند اور نسل پرست سیاستدان نے یورپ سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ میں بھی اسلام دشمنی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل جنوبی امریکہ کے ایک انتہا پسند پادری نے اپنے درجنوں پیروکاروں سے کہا تھا کہ وہ 11 ستمبر کے واقعے کی سالگرہ کے موقع پر قرآن کریم نظر آتش کریں۔ انتہا پسند اور بنیاد پرست صہیونی عیسائی ذرائع ابلاغ بھی اسلام دشمنی میں پیش پیش ہیں، اور وہ اس دین مقدس کو دہشت گردی اور تشدد کا مذہب قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ نے امریکہ میں رونما ہونے والے ہر واقعے کا الزام مسلمانوں کے سر تھوپنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ امریکی مسلمان پولیس کی مسلسل نگرانی اور ان کی باقاعدہ جاسوسی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے فلاحی مراکز بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کے خطوط اور ای میل پابندی کے ساتھ چیک کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں مسجد اور اسلامی مراکز کے قیام کے حوالے سے بھی شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکی فوجی بدنام زمانہ گوانتانامو جیل میں دہشت گردی کے الزام میں بند قیدیوں سے تفتیش کے وقت قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں تاکہ انہیں اعتراف پر مجبور کیا جا سکے۔ امریکہ اور یورپ میں پائی جانے والی اسلام دشمنی کے سنگین ماحول کو دیکھتے ہوئے جب مغربی ملکوں کے فوجی افغانستان اور عراق جیسے ملکوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی جرم سے گریز نہیں کرتے۔ ان فوجیوں میں سے بعض یادگار کے طور پر قیدیوں کی انگلیاں کاٹ کر لے جاتے ہیں، بعض فوجی محض فائرنگ کی مشق کے لیے بے گناہ انسانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور حتیٰ مرنے والوں کی ناشوں کی بے حرمتی سے بھی گریزاں نہیں ہوتے۔ جنگ عراق کے دوران رونما ہونے والے تمام تر مجرمانہ واقعات میں ابو غریب جیل میں قیدیوں کو دی جانے والی ایزا رسانی کی تصاویر سب سے زیادہ ہولناک ہیں۔ اس رسوائی نے ثابت کر دیا کہ امریکی فوجی محض تفریح کی خاطر برہنہ قیدیوں سے انسانی ٹیلے بناتے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر یادگار تصویریں کھچواتے۔ البتہ ان تمام واقعات کے باوجود مغربی حکام اسے نچلے درجے کے فوجیوں کی انسانی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، حالانکہ یورپ اور امریکہ سے بھیجے جانے والے تمام کے تمام فوجی مغرب میں جاری اسلام دشمنی کی پروڈکٹ ہیں اور وہ اسی زاویے سے اسلام اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب تک مغرب میں اسلام دشمنی کے خلاف سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک مغربی ملکوں کے فوجیوں کے ہاتھوں افغانستان جیسے ملکوں میں قرآن سوزی، مسلمانوں کی توہین کے طرح طرح کے واقعات اسی طرح رونما ہوتے رہیں گے۔ یہ واقعات صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہیں بلکہ تمام آسمانی مذاہب اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
جی ہاں، امریکہ کی کھلم کھلا اسلام دشمنی اور افغانستان میں قرآن کریم کی اہانت۔ لیکن اس درمیان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حکمراں، نام نہاد مسلم حکمراں جو اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتے نہیں تھکتے، وہ قرآن کریم کی اس کھلی اہانت پر کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بہرحال امت اسلامیہ خود دے گی اور ان حکمرانوں کو اس کا جواب خود مل جائے گا یا مل چکا ہوگا۔ برحال اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا۔ ہندوستان میں چند برس قبل سمجھوتا ایکسپریس میں بم کا دھماکہ ہوا تھا، لیکن اس واقعے کے فوراً بعد شک کی انگلیاں مسلم نوجوانوں کی طرف اٹھائی گئی تھیں۔ بالآخر چند سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھگوا دہشت گرد تنظیموں میں سے ایک کارکن کو، جس کا نام کمل چوہان ہے، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے ہریانہ میں ایک مسجد اور مدرسے میں ہونے والے متعدد بم دھماکوں کے ملزمین کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا، جسے ہندوستان کے مختلف حلقے دیر آید درست آید کے زیر عنوان تعبیر کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں سیکورٹی ایجنسیاں اتنی تاخیر سے اصل ملزموں تک کیوں پہنچتی ہیں اور فوری طور پر شک کی انگلیاں دوسروں کی طرف کیوں اٹھ جاتی ہیں؟ یہی وہ صورتحال ہے جس پر تبصرہ کر رہے ہیں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر اختر الواسع۔
دیکھیے، ایسا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں اور جو لوگ تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں ان کو کسی بھی مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے، اور یہ ہمارا موقف آج سے نہیں ہے، بہت شروع سے ہے۔ اور تخریب پسند جو ہوتا ہے، دہشت گرد جو ہوتا ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کو اس کے نام سے اور اس کے ہولیے سے اس کو کسی مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور یہ بات جو بہت عرصے سے کہی جا رہی تھی، ہیمنت کرکرے جیسے ایک غیر معمولی ہمت والے پولیس افسر نے اس کو ثابت کر دیا مالیگاؤں کے دہشت گردی کے واقعات کو لے کر۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اب سمجھوتا ایکسپریس تک اس کی جو کڑیاں ہیں وہ کھلتی چلی جا رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سالمیت اور عام جو امن و اتحاد ہے اس کے لیے، اس کی برقراری کے لیے، ہمیں ایمانداری سے جو مجرمانہ سازش کرنے والے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، معصوموں کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ اور یہ بات بڑی حد تک خود اب سرکاری ایجنسیوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گجرات جیسی ریاست کے اندر آدھے درجن سے زیادہ اعلیٰ منصب والے پولیس افسر جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں۔ اسی طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور مجرمانہ انسانیت سوز کارروائیوں کے لیے ایسا ہے کہ تفتیشی ادارے جو ہیں ان کا کام بڑے جان جوکھم کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں طرح طرح کی اطلاعات ہوتی ہیں، ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کسی کو اس وقت تک نہ پکڑا جائے جب تک کہ حتمی طور پر انہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ واقعی اس میں شامل ہے. شک و شبے کی بنیاد پر کسی کو گرفتار کر لینا, اس کے نام اور خاندان کی مشتہاری کر دینا جو ہے وہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر انسانی رویہ ہے. کیونکہ جو آدمی پکڑا جاتا ہے اور بعد میں وہ معصوم ثابت ہوتا ہے تو اس بیچ میں اسے خاندان والوں کو اور وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے ان کو جو غیر معمولی نقصان ہو جاتا ہے اس کی بھرپائی پھر نہیں ہو پاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی پر پوری طرح سے پردے جرم جو ہے عائد نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا نام جو ہے پبلک نہیں ہونا چاہیے, اور بلا وجہ کسی کو اٹھا لینا, حراست میں رکھنا اور اس کے نام کی مشتہاری کرنا نامناسب ہے.
یہ سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکہ اور متعدد دیگر بم دھماکوں کے ملزمین کی سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے گرفتاری پر ہندوستان کے مختلف حلقوں میں اظہار اطمینان اور ان سیکورٹی ایجنسیوں کے کردار کی تعریف. یہ تھے ہندوستان کے سینئر تازہ نگار پروفیسر اختر الواسے. اور اب ایک بین الاقوامی موضوع. روس کے وزیراعظم ولادیمیر پوتین نے اپنے ملک کے عوام سے کہا ہے کہ ترکی نے اپنی سرزمین پر نیٹو کے میزائلی سسٹم کو نصب کرنے کی جو اجازت دی ہے, ماسکو اس سلسلے میں انقرہ کو واضح اور شفاف پیغام اور جواب دے گا. انہوں نے کہا کہ ترکی میں نیٹو کی طرف سے میزائلی سسٹم کو نصب کیے جانے کا واضح مقصد روس پر نظر رکھنا ہے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
حکومت ترکی کی جانب سے ملک کے اندر نیٹو کے میزائل سسٹم کے ریڈاروں کی تنصیب کی اجازت دینے کے بعد حکومت انقرہ کو تنقید اور اعتراضات کی موجوں نے گھیر لیا ہے. روس کے وزیراعظم ولادیمیر پوتین نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ نیٹو کے میزائل سسٹم کے لیے ریڈاروں کی تنصیب کی اجازت دیے جانے کی بابت ترکی کو مؤثر اور ٹھوس جواب دیں گے. ماسکو کا خیال ہے کہ ترکی میں نیٹو کے ریڈاروں کی تنصیب کا فیصلہ روس اور دیگر ملکوں کے مفادات کو نظر انداز کر کے کیا گیا ہے, اور یہ ایسا معاملہ ہے جس سے عالمی امن و سلامتی کو ٹھوس اور ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. روس یہ بھی سمجھتا ہے کہ ترکی میں میزائل سسٹم کے ریڈاروں کی تنصیب کا اصل مقصد خطے میں روس کی دفاعی اور فوجی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے. ترکی کو پوتین کے انتباہ سے پتہ چلتا ہے کہ روس سمیت خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی غرض سے ثمر بخش ثابت نہیں ہو سکی ہیں. روس ان ملکوں میں سے ایک ہے جنہیں ترکی کے سیاسی توازن میں خاص اہمیت حاصل ہے. خاص طور پر ترکی میں انصاف و ترقی پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اس پارٹی نے انقرہ ماسکو تعلقات میں قربت پیدا کرنے کی غرض سے زبردست کوشش کی, اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں خاصی گرم جوشی بھی پیدا ہوئی. اس وقت روس اور ترکی کے درمیان تجارتی لین دین کا حجم 35 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے, اور دونوں ممالک 100 ارب ڈالر کے تجارتی لین دین کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ترکی کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے والا روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, اور اس وقت ترکی کا پہلا ایٹمی پاور پلانٹ بھی روس ہی بنا رہا ہے. ترکی نے حال ہی میں روس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ساؤتھ سپلائی کے نام سے موسوم پائپ لائن اس ملک سے بلیک سی تک بچھائی جائے گی, جس کے ذریعے سالانہ 60 ارب کیوبک میٹر گیس روس سے جنوبی یورپ منتقل کی جا سکے گی. علاوہ ازیں ترک کمپنیوں نے روس میں اپنی مصنوعات کے لیے بہت بڑی منڈی حاصل کر لی ہے. ترکی اور روس کے درمیان تعلقات کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ماسکو انقرہ نے سپریم کوآپریشن کونسل کے قیام پر بھی اتفاق کر لیا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ترکی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کم سے کم کشیدگی کے اصول کے تحت روس سمیت اپنے علاقائی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ماسکو کے نقطہ نگاہ کے مطابق ترکی کا اپنی سرزمین میں نیٹو کے ریڈار سسٹم کی تنصیب کا پروانہ دینا انقرہ کی اعلان کردہ اور عملی پالیسیوں میں کھلے تضاد کو واضح کرتا ہے. اس تناظر میں بعض سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں ترکی کی خارجہ پالیسی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کم سے کم کشیدگی کے اصول سے ہٹ کر زیادہ سے زیادہ کشیدگی کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے.
یہ ناظرین اب سے ٹھیک 7 دن بعد یعنی اگلے جمعے کو اسلامی جمہوریہ ایران میں پارلیمنٹ کے نوے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور ملک میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے کے بعد گزشتہ 32-33 برسوں میں مختلف سطحوں کے مختلف انتخابات ہوئے ہیں، اور جب ان کا اوسط نکالا جاتا ہے تو ہر سال تقریباً ایک نہ ایک الیکشن ایران میں مختلف سطح کے، چاہے وہ پارلیمانی ہوں یا صدارتی، بلدیاتی ہوں یا خبرگان کے الیکشن ہوئے ہیں۔ ایران میں اس طرح اور اس بڑے اور وسیع پیمانوں پر انتخابات کا انعقاد ظاہر ہے کہ ایرانی عوام کی سیاسی اور قومی آگہی، بیداری اور شعور کا پتہ دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام دشمن قوتیں اور اسلامی جمہوری نظام کے مخالف جو ممالک ہیں وہ ایران میں آزادی نہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایران میں سیاسی آزادی نہیں۔ جس ملک میں ہر سال اوسطاً ایک الیکشن ہو رہا ہو، اس ملک کے بارے میں اس طرح کا الزام لگانا ظاہر ہے کہ مزے کا خیز نہیں، تو اور کیا ہے۔ اب جبکہ صرف 7 دن پارلیمانی انتخابات کو رہ گئے ہیں، دشمن نے اپنی تمام تر کوششیں اس بات پر مرکوز کر دی ہیں کہ ایران کے عوام کم سے کم تعداد میں پولنگ اسٹیشنوں پر جائیں۔ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ دشمن اس بات سے خائف رہتا ہے کہ ایران کے عوام کہیں بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشنوں پر نہ جائیں؟ دشمن گزشتہ 32 برس میں ہر بار یہی کوشش کرتا رہا کہ ایران کے عوام کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پولنگ اسٹیشنوں پر جانے سے روکے، لیکن جب بھی کسی بھی سطح کے انتخابات ایران میں ہوتے ہیں تو دنیا نے اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا ہے کہ ہر بار کے الیکشن میں اس سے پہلے بار کی نسبت زیادہ تعداد میں ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور دشمن کو مایوس کیا۔ اور اس بار جس طرح سے انتخابی مہم کا آغاز ہوا ہے اور جس طرح سے پورے ملک میں جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جشن کا سما ہے، اس سے ایسا صاف ظاہر ہے کہ ملت ایران ایک بار پھر دشمن کے منہ پر زوردار تماچا رسید کرے گی۔ اور اس سے پہلے ابھی 11 فروری یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے جلوسوں میں جس طرح سے ایرانی عوام نے انتہائی وسیع پیمانے پر جلوسوں، ریلیوں میں شرکت کر کے انقلابی اقدار اور اس کی امنگوں سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، وہ اس بات کا ریفرنڈم تھا کہ ہم انتخابات میں بھرپور طرح سے شرکت کریں گے اور دشمنوں کی سازشوں، ان کی کوششوں اور ان کے پروپیگنڈوں کو ایک بار پھر ناکام بنائیں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سیاسی امور کے ماہر جناب عباس علی سعیدی صاحب کو۔ سعیدی صاحب السلام علیکم۔ عباس علی سعیدی صاحب، نوے پارلیمانی انتخابات کے لیے انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے۔ اس بار کی آپ انتخابی مہم اور سرگرمی کو پہلے کے مقابلے میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
میں آپ اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابات جمہوریت کی مکمل نشانی ہیں اور نوے پارلیمانی انتخابات کی انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت اور ہمارے عوام انتخابات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اسے جمہوریت کا مظہر سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ہے تو ایران نے جو ہے دنیا کو ایک نئے سیاسی نظام سے آشنا کیا، اور ایران کی جمہوریت جو تھی وہ مغرب کی لبرلزم سے بہت ہی مختلف تھی، بلکہ اس میں ضدیت پائی جاتی ہے۔ جمہوریت ہمارے نظام حکومت کی اساس ہے، بنابراین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہبر کبیرے انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے کہ ہماری جمہوری حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومت ہے، اور ہماری حکومت اور ہمارے عوام اس بات پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایران میں سارے حکومتی ادارے عوام کے ووٹوں سے منتخب کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اراکین بھی جو ہے وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ بنابراہ ہم اپنی پارلیمنٹ کو جمہوریت کا مکمل مظہر قرار دیتے ہیں، اور اس بات پر بھی تاکید کرتے ہیں کہ ہماری جمہوریت مغرب کی جمہوریت کا نمونہ نہیں بلکہ الگ جمہوریت ہے، اور ہماری جمہوریت دینی جمہوریت ہے۔ اور ہماری جمہوریت میں
مشارکت مردمی در انتخابات مجلس اوج تبلور حضور مردم،
ہماری جمہوریت میں عوام کی شرکت پوری طرح سے ظاہر ہے، اور اس کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ اس میں بھرپور طرح سے عوام شریک ہیں، اور ہر لحاظ سے عوام اس میں شرکت کرتے ہیں۔
ہماری گفتگو آپ سے جاری رہے گی، چلتے ہیں دہلی جہاں پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار اور دانشور ڈاکٹر ارشی خان صاحب۔ ارشی خان صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، دیکھا یہ گیا ہے کہ گزشتہ 32-33 برس کے دوران جب بھی ایران میں کسی بھی سطح کے الیکشن یا انتخابات ہوئے ہیں، دشمنوں نے سخت خوف و ہراس اور پریشانی کا اظہار کیا، نتیجے میں انہوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے، اور انتخابات شروع ہونے سے پہلے ہی سے وہ ایرانی عوام کو اس طرح کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ آپ پولنگ اسٹیشنوں پر نہ جائیں اور کم سے کم تعداد میں ووٹ ڈالیں۔ ایران میں عوام جو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں، اس سے مغربی ملکوں کو کیوں خوف و ہراس لاحق رہتا ہے؟
دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں، پورے مڈل ایسٹ میں کہ جو ایران کی سچویشن ہے، جو ایران کی پالیٹکس ہے، یا ایران کی جو ڈیموکریسی ہے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے ایران کا، یا ایران کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اور جس طرح سے ایران میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بہت ہائی ریشیو ہے پارٹیسپیشن خاص کر کے ووٹرز کا، تو وہ ایک نمائندگی کرتا ہے پورے اسلامک ورلڈ کا، ایک مسلم کلچر کا، ایک ڈیفرنٹ پیراڈائم کا، ڈیفرنٹ سوشیو کلچرل کانٹیکس کا، جو نیچرلی ایک کمپیٹنگ فورس ہے، ایک کمپیٹنگ ماڈل ہے پورے ویسٹ کے لیے۔ اگر آپ ویسٹ کی ڈیموکریسی کو دیکھیں گے تو ویسٹ کی ڈیموکریسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکس ڈی ٹاکویل نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، انہیں خوف تھا کہ امریکن ڈیموکریسی کہیں ڈالر ڈیموکریسی نہیں بن جائے۔ تو اگر آپ امریکن ڈیموکریسی کو آج آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تمام چیزیں ہیں، لیکن آپ اگر غور سے دیکھیں تو وہاں کوئی بھی جو فرد ہے وہ بالکل آزاد نہیں ہے، کافی فنڈڈ ہیں وہ، بہت سارے ڈونیشنز ان کو ملتے ہیں، صہیونیوں کے ڈونیشنز ملتے ہیں، ایون اوباما صاحب کو بھی ڈونیشنز ملتے ہیں، تو وہ آزاد نہیں رہ سکتے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو ڈیموکریسی کا ماڈل تھا چیکس اینڈ بیلنس کا، وہ بھی چیکس اینڈ بیلنس اب ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو رول ہے خاص کر کے جو وہاں پہ لابیز کا، وہ اتنا اسٹرانگ ہے، خاص کر کے ایران کی ایشو میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اسرائیل، نتن یاہو اور یہود باراک کس طرح سے پریشرائز کر رہے ہیں اوباما کو، ٹام ڈونیلون کو، اور پورے انتظامیہ کو، امریکہ کی انتظامیہ کو، کہ اگر امریکہ نے کچھ خلاف کارروائی نہیں کی ایران کے تو میں کروں گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کی ڈیموکریسی ہے وہ کس طرح سے ایک خاص طبقے کے پریشر کے تحت وہ کام کر رہی ہے یا اس کے اندر آ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایران کا جو ایک ماڈل ہے وہ ایک نیا ماڈل ہے، حالانکہ پرانا ہے لیکن نئی طرح سے اس کو لایا گیا، نئے زمانے میں لایا گیا، 1979 کے بعد لایا گیا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی فنڈنگ نہیں ہے جس طرح کے لابیز یہاں پہ کرتے ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایران کی جو ڈیموکریسی ہے یا ایران میں جو الیکشن سسٹم ہے، ایران نے جس طرح سے اپنے آپ کو پولیٹیکل پروسیس میں لایا ہے، یہ ایک نیا تجربہ ہے، یہ ایک نئی ڈسکوری ہے اور ایک نیا ایک فوٹ اسٹیپ ہے، اور تمام لوگوں کے لیے خاص کر کے ویسٹ کے لیے چیلنجنگ ہے، اس لیے کہ ویسٹ جو ہے وہ اپنے لبرل پیراڈائم پہ اور لبرل پرنسپل پہ اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے۔ آدم اسمتھ کو آپ دیکھیں تو ان سے وہ گلوبلائزیشن کے پروسیس کو لیتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کریں تو جان لاک۔
ناظرین، بظاہر ہمارا کچھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے صوتی اعتبار سے، ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ یہ تکنیکی اور فنی مشکل جلد سے جلد دور اور برطرف ہو۔ میں اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھوں گا مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ہاں، بظاہر ہمارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ دہلی اسٹوڈیو سے ہمارا جو رابطہ منقطع ہو گیا تھا دوبارہ بحال ہو گیا۔ ڈاکٹر ارشد خان صاحب، میری آواز سنیں آپ؟
جی آ رہی ہے آواز۔
جی ڈاکٹر ارشد خان صاحب، بڑی اچھی بات ہے، ایک ہی جملہ آپ نے کہا اور تیزی سے گزر گئے، ممکن ہے ہمارے بعض ناظرین کو اس کی وضاحت سمجھ میں نہ آئی ہو۔ آپ نے کہا کہ اسلام میں ایران میں ایک نیا ماڈل ہے اسلامی حکومت کا، اگرچہ پرانا ماڈل ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی پیارے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اسلام وہ جامع دین ہے کہ جس نے انسانیت کے لیے تمام تر ضرورتیں سہولیات مہیا کی ہیں، اور اس کا دعویٰ بھی ہے اور اس نے کر دکھایا بھی ہے۔ آپ نے ظاہر ہے کہ جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک نظام حکومت قائم کر کے دنیا والوں پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسلام وہ جامع دین ہے جو انسانیت کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اور سب سے بہتر طریقے سے نظام حکومت چلا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کا اشارہ اسی طرف تھا۔ تو آپ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لیبرل ڈیموکریسی کے چمپئن اسی بات سے خائف ہیں کہ کہیں اسلامی تعلیمات پر استوار یہ حکومت ان کی جگہ نہ لے، یا ان کی جگہ سے مراد یعنی پوری دنیا پہ چھانا جائے، اور اس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ انسانیت کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اسلام، وہ ثابت نہ کر دے؟
بالکل بالکل صحیح ٹھیک ہے آپ نے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ویسٹ کا جو ماڈل ہے، خاص کر کے جو ڈیموکریسی کا ماڈل ہے، وہ آج کے ڈیٹ میں پوری طرح سے پروڈکٹیو نہیں رہا، پوری طرح سے افیکٹیو نہیں رہا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہاں پہ گلوبلائزیشن کے باوجود اور بہت زیادہ اوپن اور فری میڈیا کے باوجود، آپ دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ کس طرح سے ملیٹنسی اور وار اور ٹیرر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھمکانا کنٹری کو، اور کافی زیادہ انڈیویجولیزم ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت ساری پریشانیاں وہاں کے لوگ فیس کر رہے ہیں، خاص کر کے سوشل لیول پہ۔ ایران یہاں پہ ایک ایسی کنٹری ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک کمپیٹنگ پیرلل کمپیٹنگ پیراڈائم پرووائڈ کر رہا ہے، اور خاص کر کے اسلام کے کانٹیکس میں۔ اسلام کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے کہ جو پلیٹو کا ماڈل تھا ریپبلک کا، یا ایرسٹوٹل کا آپ دیکھیں گے، یا آپ میڈیول ایج میں جائیں گے تو اسے تھوڑا بہت اس کا ریلیونس ملتا ہے۔ آج کی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، لبرل ڈیموکریسی ہے، وہ بیسیکلی لوگوں کے انٹرسٹ کو سرو نہ کرنے کے بجائے وہ زیادہ تر ورلڈ کیپٹلسٹ جو کلاس ہیں، جو ایلیٹ لوگ ہیں، ان کو وہ سرو کر رہا ہے، جو بہت زیادہ اربنائز لوگ ہیں ان کو سرو کر رہا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ ان کو سرو نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایران کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے کہ ایران کا جو اسلامک ماڈل ہے یا ایران کا جو پولیٹیکل ڈیموکریٹک ماڈل ہے، یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، وہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ट्रॉट्स्की ने बताया था खास करके कि वेलफेयर स्टेट पॉसिबल कहीं भी है, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो या कहीं पे एक पावरफुल आदमी हो या पार्लियामेंट हो। तो यहाँ पे जो लास्की का हैरोल्ड जे लास्की का मॉडल है वेलफेयर स्टेट का, वो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इसकी नुमाइंदगी भी वो ईरान कर रहा है नेचुरली, इस वजह से कि ईरान एक कॉम्पिटिंग पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज कर रहा है डोमेस्टिक लेवल पर, रीजनल लेवल पर, इसलिए नेचुरली ये एक खतरा तो नहीं है वेस्ट के लिए लेकिन एक चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए कि अगर इस तरह से ईरान में सक्सेस होता गया तो नेचुरली ये अट्रैक्ट करेगा उन तमाम लोगों को जो अपने सिस्टम से डिसअपॉइंटेड हैं।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊँगा आपकी खिदमत में। सईदी साहब, हर मुल्क में इंतखाबी ज़ाबता होता है और उसी इंतखाबी ज़ाबते के तहत उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती है, ये हर मुल्क में होता है। ईरान में भी ज़ाहिर है कि एक ज़ाबता है और उस ज़ाबते के तहत उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दिया जाता है या कुछ को ना अहल करार दिया जाता है, तो वो क्या मेयारात हैं जिनकी बुनियाद पर उम्मीदवारों को अहल करार दिया जाता है या बास को ना अहल करार दिया जाता है?
आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हर मुल्क में बहरहाल एक कानून होता है कि कौन इंतखाबात में शिरकत हिस्सा ले सकता है और कौन हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि बहरहाल कौम ने कुर्बानी देकर अपने मुल्क को आज़ाद कराया होता है ताकि वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, लिहाजा उसकी पासदारी भी ज़रूरी है। इस पासदारी के लिए आप हर एक को इंतखाबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान में भी इस ज़ाब्ते के तहत एक बॉडी है जिसे गार्डियंस काउंसिल कहा जाता है, शूराए निगहबान। ये शूरा जो है वो लोगों के कवायफ देखती है, उनको उनकी जांच पड़ताल करती है और उनकी जांच पड़ताल करने के बाद उनको अहल या ना अहल करार देती है। इसका फायदा यह होता है कि पार्लियामेंट में आप हर एक को नहीं भेज सकते, क्योंकि मुल्क के उमूर हर इंसान के हाथ में देना मसलहत के मुताबिक नहीं है, इससे मुल्क को शदीद नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि हमारे दुश्मनों ने इस मसले को भी बहाना बना लिया है इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोपेगेंडे जो है वो एक तरह की जो है वो दुश्मनाना और मुखासमाना हरबे हैं जो महज दुश्मनी के लिए जो है वो अपनाए जा रहे हैं। दुश्मन मुख्तलिफ बहानों से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें वो इंतखाबात को कम अहमियत जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इस्लामी जमहूरिया ईरान में देखें हमारे मुल्क में हक राय दही के हामिल अफराद की 80% तादाद जो है वो वोट देने आती है, जबकि अमेरिका में कितने आते हैं? अमेरिका में 20% भी नहीं आते, या दीगर मुल्कों में कितने आते हैं? दीगर मुल्कों में यही 20-30% तक की शरह होती है। बराबरी हम ये कह सकते हैं कि इन मुल्कों का इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ जो है वह मुआजना नहीं किया जा सकता। इस्लामी जमहूरिया ईरान भरपूर तरह से एक जमहूरी मुल्क है और हमारी जमहूरियत दीनी जमहूरियत है और ये हमारी एक खसूसियत है, और हम ये भी कहते हैं कि इंतखाबात में शिरकत करने वालों पर निगरानी रखना ये निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात निहायत ज़रूरी।
शुक्रिया आपका। डॉक्टर अर्शद खान साहब, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यानी हिंदुस्तान, वहाँ की जमहूरियत का यकीनी तौर पर शोहरा है और हकीकत भी यही है, ज़ाहिर है कि वहाँ भी कुछ इंतखाबी ज़ाबते होते हैं, उम्मीदवार जब इलेक्शन में खड़ा होता है, जैसा कि आजकल यूपी में असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं, तो उसके भी कागजात की जांच पड़ताल होती है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बास को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दिया जाता है, बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है اور یہی طریقہ تقریباً دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں انتخابات ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایران بھی اس سے مستثنی نہیں ہے. ایران میں بھی کچھ ضابطہ ہے, کچھ قوانین ہیں, اس کے تحت امیدواروں کی صلاحیتوں کو یا تو اس کی تائید ہوتی ہے یا ان کو انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل قرار دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ کہ ملک آئین کا وفادار ہونا, یہ وہ شق ہے کہ جو دنیا کے ہر ملک میں ہے. دوسرے, چونکہ ایران میں اسلامی جمہوری نظام, اسلامی تعلیمات پر یہ نظام استوار ہے, تو ایک شق یہ بھی ہے کہ جو بھی امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا عملی طور پر صرف زبانی نہیں پابند ہو, اور اگر ایسا نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہے. اب اگر اس بنیاد پر کسی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ آئین کا وفادار نہیں ہے یا اسلامی تعلیمات کا عملی طور پر وہ پابند نہیں ہے, تو اس چیز کو کیا بہانہ بنایا جا سکتا ہے ایسے ملک میں جہاں 32 برس میں 32 انتخابات ہو چکے ہیں, کہ ایران میں سیاسی آزادی نہیں ہے؟
دیکھیے, یہ بالکل اس کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا, اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر کنٹری کا ایک اپنا ضابطہ ہوتا ہے, اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اور جس کنٹری کا جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ ایک سوشیو کلچرل ہسٹوریکل ایکسپیرینسز کا پروڈکٹ ہوتا ہے. تو نیچرلی آپ دیکھیں گے کہ ایران میں جس طرح سے ریولوشن آیا, جس سچویشن میں ریولوشن آیا, جن لوگوں نے ریولوشن کو لایا, جن فورسز کے خلاف ایران میں لوگ تھے, ان کی وہاں پہ ان کا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا, تو ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو ڈیموکریسی ہے وہ ایران کے سوشیو کلچرل کانٹیکسٹ کا ایک اہم جز ہے, ایران کے ہسٹوریکل ایکسپیرینسز کا ایک نمونہ ہے, ایک اس کی نمائندگی کرتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, نیچرلی یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے, اس کو جو کنسیو کیا گیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کے ذریعے, اس کے دوسرے ضابطے ہیں. تو اور یہ پوری طرح سے آزادی ہے, خاص کر کے یونائٹڈ نیشن میں 1975 میں جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو جس طرح سے بھی چاہیں بنا سکتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ اگر آپ کرٹیسائز کرنے کی بات کریں گے, کسی بھی لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کی بات کریں گے, تو اس میں آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جسے کرٹیسائز کیا جائے ایران کے سسٹم کو.
بہت شکریہ آپ کا. سعیدی صاحب, آپ دیکھیں کہ ایران میں خود جو دینی اقلیتیں ہیں ان کے لیے بھی نمائندگی رکھی گئی ہے پارلیمنٹ میں, جبکہ بہت ہی کم تعداد ہے ان کی, بہت ہی کم تعداد ہے ان کی, تو اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں ہے. اب جمہوریت کسے کہتے ہیں؟
کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا, ایران میں مذہبی اقلیتوں کے اراکین ہیں, پارلیمنٹ ہیں, پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی پائی جاتی ہے, گرچہ ان کی تعداد اور ان کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ملک کی مصلحت یہ ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے بھی اراکین اور ان کی نمائندگی جو ہے وہ موجود رہے پارلیمنٹ میں. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے آئین میں بھی دیکھا ہے کہ ان اقلیتوں کو جو ہے وہ مذہبی, سیاسی اور ہر طرح کی پوری آزادی حاصل ہے, لیکن اب مخالفین کا کیا کیا جائے کہ وہ تو ہر چیز سے بہانے بنا کر اسلامی نظام کی مخالفت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ صہیونیت کے زیر اثر تسلط پسند نظام کی جو دنیا پر اس وقت مسلط ہے اس کی خصوصیت ہے. وہ اسلام کی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتا, اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود اسلام کی ترقی سے عبارت ہے. اور ایران کے خلاف جو ایک بہانہ بنایا جاتا ہے وہ انسانی حقوق کا بہانہ بنایا جاتا ہے, جبکہ ہمارے دین میں جمہوریت, عوامی مشارکت اور انسانی حقوق پر بے حد تاکید کی گئی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی ایک گفتگو سنی، اور یقینی طور پر یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں نویں پارلیمانی انتخابات کے لیے انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے، انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں، گویا پورے ملک میں قومی اور جمہوری جشن منایا جا رہا ہے، اور آئندہ جمعے کو ایک بار پھر اس جشن کا پوری دنیا کے سامنے اظہار ہوگا، اور دنیا کی آنکھیں ایک بار پھر دیکھیں گی کہ ایران کے عوام کس طرح باشعور ہیں، کتنے آگاہ ہیں اور کتنے باخبر۔